الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وإشرة الصابرين ولعنة الله على أعدائهم. نکاح ان خصوصی تقاریر کا عنوان تھا اور توقع یہی ہے کہ آج اس سلسلے کی آخری گفتگو ہوگی. گزشتہ ہفتے چند ایسے مسائل بیان کیے گئے جن میں سے کچھ کی تکرار آج کی گفتگو کے لیے لازم ہے. تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اسلامی طریقے کے مطابق لڑکے والوں نے اس لڑکی کا انتخاب کیا جس سے شادی کا ارادہ ہے اور اسلام نے یہاں پہ ایک سہولت وہ بھی عطا کی ہے کہ چاہے تو لڑکا اس لڑکی کو دیکھ بھی سکتا ہے لیکن ان سات شرائط کے ساتھ جو دو ہفتے پہلے کی تقریر میں بیان ہوئی. اسی طرح لڑکی والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ معصومین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی لڑکی کے لیے ہمیں کس رشتے کا انتخاب کرنا ہے. شرعی طریقے سے نکاح ہو گیا اور اب نکاح کے بعد رخصتی کا مرحلہ پیش آیا. پردے کے تمام احکامات اور فساق و فجار کی شباہت سے بچتے ہوئے یہ برات رخصت ہوئی اور دلہن کو لے کے واپس اپنے گھر کی جانب آ رہے ہیں یہ لوگ. اس دوران ایک مسئلہ پیش آ سکتا ہے. یہ مسئلہ بعض مقامات پر نکاح کے فوراً بعد نکاح ہی کی تقریب میں پیش آتا ہے اور بعض مقامات پر یہ رواج ہے کہ برات جب واپس لڑکے والوں کے گھر کی جانب آ رہی ہوتی ہے اس دوران یہ مسئلہ پیش آتا ہے. اس مسئلے کا نام ہے نچھاور کا مسئلہ. جیسے ہی نکاح ہو گیا کچھ مقامات پر کھجور چھوارے یا اسی قسم کی کچھ چیزیں نچھاور کی جاتی ہے اور بعض مقامات پر جب دولہا اور دلہن رخصت ہو کے دولہا کے گھر کی جانب آ رہے ہوتے تو راستے میں نچھاور کیا جاتا ہے. خصوصیت کے ساتھ وہ گھرانے میں جن کا کسی زمانے میں کسی شاہی خاندان سے تعلق رہا ہو وہاں پہ یہ رسم اب تک پائی جاتی ہے. فقہا کے درمیان پہلا مسئلہ یہ زیر بحث آیا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ پیش آنے والا مسئلہ ہے عرب اور ایرانی ماحول میں. اس لیے رسالہ عملیہ میں اس کا بہت ہی واضح اور بہت ہی تاکیدی حکم آیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس دوران جو نشاور کیا جا رہا چاہے وہ روپے پیسے ہوں چاہے وہ مصری کی دلیاں یا چھوارا قسم کی کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کو لینے کا حق ہے یا حق نہیں. اس کا جواب ویسے تو بہت آسان ہے کہ اگر اندازہ ہو جائے کہ جو لوگ یہ نشاور کر رہے ہیں ان کی طرف سے عام اجازت ہے جس کے ہاتھ میں جو لگ جائے وہ لے سکتا ہے تو یقیناً ہر ایک کو اختیار ہے اس چیز کو لے کے استعمال کرنے کا. اور اگر نشاور کے طریقے سے یہ ظاہر ہو کہ یہ فقط کچھ خاص لوگوں کو یہ اجازت دی جا رہی تو ان کے لیے اس کا لینا جائز ہے باقی کسی کے لیے لینا حرام ہے. یہ مسئلہ اس لیے پیش آ رہا کہ آج ماحول جتنا زیادہ لاپرواہ ہو چکا ہے اس میں تو ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن اسلام کے اعتبار سے تو مصری کی ایک گلی یا چھوارے کا ایک گانا بھی اگر بغیر اس کے مالک کی اجازت کے لیا تو یہ حرام گناہ اور میدان قیامت میں مواخذے کا سبب بن سکتا ہے. اس اعتبار سے یہ چھوارے وغیرہ تقسیم ہو رہے یا اور کوئی چیز نچھاور کی جا رہی ہے، شریعت میں تو بڑا اہم اس کا حکم ہے. اس کا جواب یہی ہے کہ اگر اب وہاں پہ تقسیم کرنے والا یا نچھاور کرنے والا زبان سے کبھی کچھ نہیں کہتا، اگر زبان سے کہتے تو بات ختم ہو گئی، وہ تو پھر جس کو اجازت دے گا اس کے لیے جائز ہے، باقی سب کے لیے آرام ہے. لیکن زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں اور ایک چیز کو نچھاور کر رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، تو اگر طریقے سے پتا چل رہا ہے کہ یہ سب کے لیے ہے، یعنی عام اجازت ہے، تو جس کے ہاتھ میں جو چیز لگی وہ اس کو استعمال کر سکتا. اور اگر پتا چلے کہ نہیں یہ مخصوصین کے لیے، مثلاً فقط ان مہمانوں کے لیے ہے کہ جن کو دعوت میں بلایا گیا تھا، تو اب یہ خود ہی کو اجازت ملے گی اور کسی کے لیے اس کو اٹھانا یا اس کو استعمال کرنا جائز نہیں. یہ طریقہ اور انداز دیکھا جائے گا. اچھا جہاں پہ ایک مسئلہ ختم ہو گیا، اس کے بعد ایک مسئلہ اور آ جاتا ہے رسالہ عملیہ میں، جس کی ضرورت شاید بہت کم ہم کو پیش آئے، لیکن بعض باتیں فقط دلچسپی اور معلومات کے لیے بھی آ جاتی ہیں. اس میں یہ مسئلہ آیا کہ اگر ایک آدمی نے نچھاور کیا تو یقیناً جس کے ہاتھ میں یہ چیزیں لگی وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، لے جا سکتا ہے. پھر یہ بات پیش آتی ہے کہ اگر بعد میں نچھاور کرنے والا اس چیز کو واپس لینا چاہے کہ نہیں یہ مثلاً غلطی سے نچھاور ہو گیا یا مجھے واپس چاہیے، تو کیا اسے واپسی کا حق ہے یا نہیں؟ تمام تو نہیں، اکثر مستحقین جس میں آغا خمینی بھی شامل ہے اس بات کے قائل ہے کہ جب نچھاور ہو گیا تو اب واپسی کا حق اس کے مالک کو نہیں رہا. حتیٰ یہ کہ یہ چیز اگر اسی حالت میں ابھی تک موجود بھی ہے، جس آدمی نے مثلا یہ چھوارے لیے تھے، چھوارے تو میں نے بطور مثال کہے، ورنہ اشرفیہ، درہم و دینار، سونے اور چاندی سے بنے ہوئے سکے عام طور پہ اسی کو نچھاور کیا جاتا تھا، اور ابھی بھی کچھ مقامات پر بہت محدود پیمانے پہ یہ رائج ہے. تو یہاں تک کہ اگر وہ چیز موجود بھی ہو لینے والے پر، تو اکثر علماء بشمول آغا خمینی اس بات کے قائل ہے کہ مالک کا حق ختم ہو گیا، یہ لینے والے کی ملکیت ہوگی. البتہ آغا خوئی فرماتے ہیں کہ اس میں اشکال ہے، مالک واپس نہیں لے سکتا، اس مسئلے میں اشکال ہے. بہرحال اس سے زیادہ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اشکال کا مطلب فقہ سے ذرا بھی دلچسپی رکھنے والوں کو بخوبی معلوم ہے. خیر یہ نچھاور کا مسئلہ تو عام طور پہ رخصتی کے وقت یا دلہن کے اپنی سسرال پہنچنے تک کے راستے میں پیش آتا، اس کے بعد دلہن سسرال پہنچ گئی، اب وہ دوسرا مستحب شروع ہو گیا، جو مجالس میں بہت تاکید کے ساتھ آتا ہے، لیکن یہاں تو فقط ایک فقہی مسئلہ کہ نامحرموں کی نگاہ سے بچاتے ہوئے مستحب یہ ہے کہ دلہن کے پاؤں مکان کے دروازے پر، جو مرکزی دروازہ، وہاں پاؤں دھلائے جائے، اور لفظ یہی آتا ہے فقہ میں کہ موزے اتار کے اس کے پاؤں کو دھلوایا جائے، یعنی دوسرے الفاظ میں فقہ کے نزدیک یہ بات تو تقریباً طے ہے کہ دلہن موزے پہن کے آئی ہوئی، یہ موزے اتار کے اس کے پاؤں کو دھلوایا جائے، اور جو پانی اس صورت میں جمع ہو اسے دروازے سے لے کے گھر کے آخری دیوار تک اس طرح سے چھڑکا جائے کہ کمروں کے کونے خصوصاً اس سے محروم نہ رہنے پائیں. اور اس کے ڈبل فائدے ہیں، اس گھر میں بھی برکت رہے گی، اور وہ روایت کہ خود دلہن کو بھی جس کے پاؤں دھلا کے اس کو گھر میں لایا گیا، جزام، برف اور دیوانگی سے حفاظت رہے گی. اس کے بعد وہ تیسرا مسئلہ مستحب کا شروع ہوا کہ یہ بھی مستحب ہے کہ شادی کے ہفتے کے دوران دلہن چار چیزوں کے استعمال سے روکا جائے جو اکثر بچے کے حمل قرار پانے میں رکاوٹ بنتے ہیں شریعت کی نگاہ میں، یعنی دودھ، کھٹا تیل، دھنیا اور سرکہ. خیر یہ تو دلہن کے گھر میں آنے کا مسئلہ ہو گیا. بعض مقامات پہ یہ رواج کہ خصوصاً شادی کے پہلے ہفتے میں تو دودھ کا استعمال بہت زیادہ بڑھ جاتا، اطباء سے معذرت کے ساتھ، مگر فقہی مسئلہ یہی کہ مستحب یہ ہے کہ دلہن کو خصوصیت کے ساتھ اس پہلے ہفتے میں ان چاروں چیزوں سے بچایا جائے. کہ اب یہ دلہن رخصت ہو کے آ گئی، اس کے بعد شب زباب کے احکامات شروع ہوئے، یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے، بہت جلدی جلدی اس کو مکمل کر دیا جائے کہ اب جو پہلی رات آ رہی ہے اس کے بھی سات یا آٹھ مستحبات اسلام میں. پہلا مستحب یہ ہے کہ اس رخصتی کی رات سے پہلے یا اس کے فوراً بعد ولیمہ ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ یہ عمل رخصتی کے بعد شوہر بیوی کی جو پہلی رات کی ملاقات ہوگی یہ عمل رات کے وقت ہو، ان کو بھی جائز ہے لیکن زیادہ ثواب رات کا ہے. نمبر تین یہ کہ دونوں طہارت پر ہو، یعنی وضو یا غسل جو بھی ان کا فیل ہو اس طہارت کے ساتھ ہو. نمبر چار یہ ہے کہ پہلے شوہر دو رکعت نماز ادا کرے، جس کے بعد دعا مانگے جس میں پہلے خدا کی تعریف ہو، اس کے بعد درود ہو، اور اس کے بعد محبت ہو، اجتماع کی دعا مانگی جائے. پانچواں مستحب یہ ہے کہ پھر یہی عمل دلہن کو بھی کرنے کا حکم دیا جائے، یا اگر براہ راست ابھی دلہن سے بات نہیں ہو سکتی ہے تو جو عورت دلہن کے ساتھ آئی ہے اس سے یہ کہا جائے کہ وہ دلہن کو حکم دے کہ وہ نماز اور نماز کے بعد یہ والی دعا پڑھے. بہتر یہ ہے کہ وہ دعائیں پڑھی جائے کہ جو خود معصومین نے بیان کی، جو آپ کو حلیت المتقین کے ترجمے تہذیب الاسلام میں مل جائیں گی. چھٹا مستحب یہ ہے کہ اس موقع پر جتنی عورتیں وہاں موجود ہیں ان سب سے کہا جائے کہ دولہا کی دعا کے بعد بھی اور دلہن کی دعا کے بعد بھی وہ آمین کرے. ساتواں مستحب یہ ہے کہ اس کے بعد دولہا دلہن کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس طرح کہ وہ پیشانی قبلہ رخ ہو ایک مخصوص دعا پڑھے جو دعاؤں کی کتاب میں موجود ہے. اور آخری چیز یہ کہ حد تل امکان کوشش کی جائے کہ شب بدھ کو یہ شب اول واقع نہ ہونے پائے، شب بدھ کی انتہائی کراہیت ہے. اب اس کے بعد شوہر اور بیوی کی زندگی گزرنے لگی. ایک مستحب اور بیان ہوا تھا جس کی تکرار ہو جائے کہ مستحب یہ ہے کہ شادی کے بعد اگر یہ بیاہی لڑکی تھی جس سے شادی ہوئی ہے تو پہلی سات راتیں اس کا مخصوص حق ہے، اور اگر دوہاجو یا بیوہ عورت سے شادی ہوئی ہے تو پہلی تین راتیں. اس کے بعد شوہر اور بیوی نارمل طریقے سے زندگی گزاریں گے. اس دوران جو شادی کا ایک اہم ترین مقصد ہے اس میں کیا پابندیاں ہیں اور کیا مستحبات ہیں، یہ پوری 60 منٹ کی اس تقریر کا عنوان تھا کہ جو پچھلے ہفتے آپ نے سماعت فرمائی. اب شوہر اور بیوی اس ایک مسئلے کے علاوہ جس کی تفصیل آ چکی گھر میں رہ رہے ہیں، اس دوران کئی مستحبات اسلام نے بتائے ہیں، کئی مکروہات بتائے. انشاءاللہ شوہر اور بیوی کے حقوق و فرائض پر جب گفتگو ہوگی تو اس کی تھوڑی تفصیل آئے گی. ہو سکتا ہے کہ آج کی تفصیل کے آخر میں یہ عنوان آ جائے، لیکن ایک مکروہ ایسا کیونکہ عام طور پر وہ اردو کتابوں میں نہیں لکھا ہوتا، اس اعتبار سے اس کو میں ابھی بیان کر دوں. باقی شوہر اور بیوی کی ازدواجی زندگی کے اس ایک پہلو کو چھوڑ کر جس پہ تقریر ہو چکی اور جو سب سے زیادہ اہم مقصد سمجھا جاتا، باقی جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں آئیں گے. البتہ ایک چیز کراہیت والی ابھی بیان کر دی جائے، آج کل کے ماحول اور زمانے میں شاید اس پر عمل کرنا مشکل بھی ہو جائے، لیکن معلومات کے لیے مسئلہ اور جو اس پر عمل کر سکتے ان کے لیے ایک ثواب کا مسئلہ وہ یہ. اور یہ مسئلہ جو آپ سن رہے ہیں اس مسئلے کے دو اہم ترین فائدے جو آج ہی کی تقریر میں جن میں دیکھ کی طرف اشارہ آئے گا، کہ کراہیت رکھتا ہے یہ عمل کہ اگر شوہر کبھی سفر اختیار کرے. اب پہلے زمانے میں تو سفر ایک بہت ہی زیادہ نادر چیز ہوتی تھی، یعنی بہت ہی کم پیش آنے والا مسئلہ ہوتا تھا سفر کی مشکلات اتنی. آج کل سفر اتنے زیادہ ہونے لگے کہ یہ مسئلہ، اس لیے میں نے کہا کہ شاید عمل کرنا بہت سے لوگوں کے لیے مشکل ہو. بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر کبھی سفر کرے تو سفر سے واپسی شوہر کے لیے مکروہ ہے رات کے وقت اپنے گھر میں داخل ہو. پروگرام اس طرح سے بنایا جائے، نظام الاوقات اس طرح سے ترتیب دیا جائے کہ گھر کے اندر داخلہ صبح کے بعد ہو، چاہے شہر میں داخل ہو کے کہیں ٹھہر جائے یا شہر ہی میں صبح کے بعد داخل ہو. اور یہ معتبر ترین روایت سے ثابت شدہ مسئلہ، اس اعتبار سے آج کل جبکہ آج کی عادتیں اب دن جیسی بن گئی، پھر بھی تمام مراجع اس مسئلے کو مکروہات کی فہرست میں ایک نمایاں مقام دے کے لکھتے. اچھا، اب اس مسئلے کے اندر جو مسئلہ آپ نے سنا اس کے اندر دو اختلافات ہیں مراجع اور علماء میں، جن کی جانب ہلکا سا اشارہ کر دیا جائے. میں جو کہ ابھی تفصیلی مسائل نہیں بتا رہا ہوں اس لیے اس کی ڈیٹیل میں بھی نہیں جاتا ہوں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ رات سے کیا مراد، سفر کرنے کے بعد رات کو گھر میں داخل ہونا حرام نہیں ہے لیکن مکروہ اور معتبر ترین مکروہ. اس سے کیا مراد؟ رات سے کیا مراد؟ تو اس میں دو گروہ ہیں ہمارے علماء کے. بعض علماء کہتے ہیں کہ رات سے مراد وہی رات ہے جو ہر جگہ مسئلے میں آتی ہے کہ سورج ڈوبا اور رات شروع ہو گئی. اور بعض علماء جس میں موجودہ مراجع بھی شامل وہ کہتے ہیں کہ نہیں رات سے مراد ہے گوا. ادھر ایک سناٹا کھا جاتا ہے شہر میں, گھروں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, آمد و رفت کا سلسلہ کم ہو کے رہ جاتا. سات بجے, ساڑھے سات بجے یا ساڑھے چھ بجے آج کل کے حساب سے رات نہیں بلکہ دس, ساڑھے دس, گیارہ بجے جب ایک قسم کا سناٹا ہو جاتا ہے عام طور پر. ہو سکتا ہے کہ بعض ایسے علاقے جیسے خاندر کا علاقہ جس میں کبھی رات آتی ہی نہیں, لیکن عرفی اعتبار سے جب یہ کہا جائے تب یہ رات ہو گئی ہے. اس کے بعد گھروں سے لوگ بہت کم باہر نکلا کرتے. جو باہر نکلتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جن کو آوارہ گرد کہا جاتا ہے مثلاً. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ رات سے یہ مراد ہے. موجودہ مراجع بھی اسی کا رجحان رکھتے کہ رات سے مراد یہ ہے کہ وہ وقت آ جائے کہ جب آمد و رفت چھوٹے شہروں میں بند ہو جائے, بڑے شہروں میں کم ہو کے رہ جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ فقط بیوی کے لیے ہے, یہ اس کے اندر تمام گھر والے شامل ہیں. مثلا شادی سے پہلے کی زندگی جب انسان اپنے والدین کے ساتھ رہتا تو اس کے اندر بھی بہرحال آدھے آدھے علماء دونوں فتوا دیتے. 50% کا نظریہ ہے کہ یہ مسئلہ مخصوص بیوی کے بارے میں ہے, یعنی اپنے گھر کے بارے میں. اور بات کہتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ روایت میں لفظ اہل آیا ہے اور اہل کا استعمال تمام گھر والوں پہ ہوتا. بہرحال یہ ایک مکروہ عمل ہے. اگر اس سے انسان بچ سکے تو ایک ثواب اس کو مل جائے گا, مکروہ کی جو اصلی تعریف ہے. اور اس کے عملی فائدے بھی ہوتے, خصوصیت کے ساتھ جو لوگ باہر سے آتے ہیں ذرا دور کا سفر طے کر کے, پتا ہے کہ وہ رات کتنی زحمتوں میں گزرتی ہے. اور کوئی نقصان ہو یا نہ ہو, لیکن عام طور پہ صبح کی نماز تقریباً سارے گھر والوں کی قضا ہو جایا کرتی. اور دوسری چیز خصوصاً بیوی کے مسئلے میں بہت سی غلط فہمیاں جنم دیتی ہے اگر شوہر رات کے وقت اچانک گھر میں داخل ہو جائے. البتہ ہاں, اس مسئلے میں ایک بات اور میں بیان کر دوں, یہ کراہیت اس وقت ہے جب پہلے سے اطلاع نہیں کی گئی. یہ بھی لکھا ہوا ہے مسئلے, اگر انسان نے اپنے آنے سے پہلے اطلاع کر دی کہ میں رات کے 2 بجے آ رہا ہوں, 3 بجے آ رہا ہوں, تو یہ کراہیت ختم ہو جاتی. یہ کراہیت ہے کہ اطلاع نہیں دی ہے اور گھر میں آ رہے تو رات کے وقت نہ آئے. اب اس کا جو ایک دوسرا فائدہ جس کی جانب میں نے اشارہ کیا کہ بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی اگر اچانک شوہر اپنے گھر میں داخل, اور یہ وہ ہے کہ خصوصاً چھوٹے شہروں اور علاقوں میں تو یہ مسئلے بعض اوقات بہت بڑھ جاتے. خیر, آپ کی معلومات اور دلچسپی کے لیے ایک مسئلہ یہ آ گیا. اب ہم انہیں مسائل کو آگے جاری رکھتے. شوہر اور بیوی جو زندگی گزار رہے اس کے اندر باقی تمام چیزوں کو چھوڑتے ہوئے, کیونکہ وہ ہماری بات کی تقاریر کا عنوان کہ کیا واجبات شوہر پہ ہیں, کیا واجبات بیوی پر ہیں, کیا ذمہ داریاں ہیں, ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے مختصر ترین مسئلہ بہرحال یہ کہ جو سب سے زیادہ اہم مقصد قرار دیا ہے اسلام میں وہ دو ہیں. ایک یہ کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے سکون حاصل کرے, اور دوسرا یہ ہے کہ اولاد کا سلسلہ آگے بڑھے. اب اس سلسلے میں ایک مسئلہ کہ کیا ایسے طریقے اختیار کرنا کہ جو حمل کے قرار پانے میں رکاوٹ بنے اسلام میں جائز ہے یا جائز نہیں, یہ مسئلہ آج کل بہت زیادہ پیش آتا اور اتنا عام ہو گیا ہے ریڈیو, ٹی وی اور اخبارات کے اشتہارات کے ذریعے کہ غالباً اس کو اس تقریر میں بیان کر دینے میں کوئی حرج نہیں. اب اس میں اسلام کے اعتبار سے دو مسئلے بنتے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ جس کی وجہ سے یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منقطع ہو جائے, یعنی کوئی ایسا آپریشن کرنا کہ اس کے بعد اب اولاد کو پیدا کرنے کا اختیار ظاہری اعتبار سے بھی شوہر اور بیوی کے ہاتھ سے نکل جائے, جو اس قسم کے مستقل آپریشن ہو جاتے. آغائے خمینی کے ہاں تو یہ صریحاً حرام, لیکن آیت اللہ ہے کوئی کہاں یہ حرام ہے احتیاط واجب کی بنا پر. تو عملی طور پر تو مسئلہ وہی رہا لیکن ایک فطری فرق ہو گیا. خلاصہ یہ ہے کہ ایسا کوئی عمل کرنا جس سے مستقل یہ سلسلہ رک جائے وہ حرام ہے, اور ایسا کوئی طریقہ اختیار کرنا کہ جس میں عارضی طور پہ یہ سلسلہ بند ہو جائے اور جب چاہے یہ سلسلہ شروع ہو جائے, خصوصیت کے ساتھ گولیوں وغیرہ کا استعمال, وہ تمام مراجع کے نزدیک بالکل جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, بشرط یہ کہ اس سے استعمال کرنے والے کو صحت کا کوئی نقصان برداشت نہ کرنا پڑے. اس کے خلاف مزاج نہ ہو، یعنی اس کے لیے وہ خرابی اور بیماری نہ ہو جائے کہ جس سے بعض اوقات غسل معاف ہو جاتا ہے، روزہ معاف ہو جاتا ہے، بیمار نہ ہو جائے. جیسے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے استعمال سے عورتیں انتہائی شدید درد و تکلیف میں مبتلا ہو جاتی یا بہت زیادہ چڑچڑا پن آ جاتا. یہ ساری چیزیں کہ جو اس عورت کو یہ کہا جائے کہ اس کو نقصان پہنچا رہی ہے، یہ جو بیمار ہے اس کا استعمال تو خراب ہے. البتہ یہ مسئلہ چاہے عورت کے لیے ہو چاہے مرد کے لیے ہو، عارضی طور پر اولاد کا سلسلہ روکنے والی ہر وہ چیز جائز ہے جو نقصان دہ نہ ہو اور مزاج کے خلاف نہ ہو. یہ دوسرا مسئلہ. اور اسی میں یہ بات بھی آ گئی کہ اس قسم کی چیزوں میں جو عارضی طور پر یہ سلسلہ روک دیتی، اس میں عورت کو یہاں تک اجازت ہے کہ اگر اس کا شوہر راضی نہ بھی تب بھی وہ اپنے شوہر کی مخالفت کرتے ہوئے ان چیزوں کو استعمال کر سکتی ہے، کیونکہ بیوی کے لیے شوہر کی مکمل اطاعت واجب نہیں. جو اطاعت واجب ہے اس کا تعلق ان مسائل سے ہے جو گزشتہ ہفتے گزرے. ان چیزوں میں کہ یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، یہ پہنو یہ نہ پہنو، ان چیزوں میں بیوی کے اوپر شوہر کی اطاعت واجب نہیں. تو کوئی بھی دوا یا گولی وہ استعمال کرنا چاہتی ہے اس کی مرضی. یہ دوسری بات ہے کہ گھروں کا ماحول خوشگوار کرنے کے لیے دونوں طرف سے قربانیاں دینا پڑتی، لیکن قانون کا مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو اس بات کی اجازت. اور اس سلسلے کا تیسرا مسئلہ کہ جب کبھی بچے کا پیدا ہونا یا بچے کا حمل قرار پانا عورت کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہو، یہاں تک کہ اس کے مر جانے کا خطرہ پیدا ہو جائے، اس صورت میں پھر وہ حرام بھی حلال ہو جاتا ہے جو آپ نے ابھی ابھی سنا. یہ جو مستقل طریقے ہیں ولادت کو روکنے جو عام حالات میں حرام، لیکن اگر عورت کو انتہائی شدید تکلیف، بہت زیادہ نقصان، بلکہ اس کی جان جانے کا خطرہ، ان تین صورتوں میں، یعنی خالی جان کا مسئلہ نہیں ہے، اگر جان تو نہیں جائے گی لیکن بڑی شدید تکلیف ہوگی، بہت زیادہ نقصان ہوگا، اس صورت میں وہ آپریشن اور طریقے بھی جائز ہیں جس سے یہ سلسلہ مستقل رک جائے. اور عورت کی جان جانے کا اگر خطرہ ہو جائے تو اس صورت میں ایبارشن یا اسقاط حمل کی بھی اجازت. اس کے علاوہ اسقاط حمل اسلام میں گناہ ہے. وہ صحیح ہے کہ آپ ایسے طریقے اختیار کر سکتے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں اس کا حمل قرار نہ رہنے پا، لیکن اگر کسی وجہ سے بھی یہ حمل قرار پا گیا تو پھر کوئی ایسا طریقہ کہ جس سے یہ گر جائے، یہ حرام اور گناہان کبیرہ میں سے ایک ہے. یہاں تک خدا نہ خواستہ کسی مظلوم اور بے گناہ عورت پر ایسا ظلم ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں حمل قرار پا جائے، تب بھی اس کے لیے اس حمل کو گرانا حرام اور گناہ. اچھا، اب انہی سلسلے میں آخری مسئلہ علماء برکتے، یہ بھی چونکہ توضیح المسائل یا اردو کتابوں میں تفصیل سے نہیں آتا، اس لیے ہلکا سا اشارہ اس کی طرف بھی ہو جائے. یہ تو آپ نے باتیں سنی، اس بات کا مسئلہ، مستقل ولادت روکنے کا سلسلہ، عارضی طور پر ولادت روکنے کا سلسلہ. اسی میں وہ طریقہ جو بہت پہلے سے، یعنی ابتدائے اسلام سے رائج چلا آ رہا، چنانچہ اس کے بارے میں علماء، ہر دور کے علماء اپنی کتاب میں خاصی بحث کرتے، اس کی تفصیل میں گئے بغیر، کہ اسلام میں جو ایک طریقہ بتایا گیا ہے اس کو عزل کہتے. عزل وہ طریقہ ہے کہ جس کے ساتھ باقی ساری شرائط پوری ہو جاتی ہے لیکن حمل قرار نہیں پاتا. یہ عزل وہی ہے کہ جس سے اردو کا لفظ معزول نکلا. اب عزل ایک ایسا طریقہ ہے جو ہمیشہ، یہ آپریشن، یہ گولیاں، یہ دوائیاں، یہ تو آج کل کی چیز، لیکن عزل کا طریقہ تو فطری طریقہ ہے جو ہمیشہ سے رائج. اس لیے اس کے بارے میں تین مسئلے بتا دیے جائیں. میں واضح بھی نہیں کر رہا ہوں اس مسئلے کو تاکہ کوئی ایسی بات اس تفریح میں نہ آنے پائے، اور یہ ہے کہ جن جو ضرورت ہے ان کے لیے اشارہ بھی ہو جائے. عزل میں پہلا مسئلہ یہ کہ مرد کے لیے عزل کرنا بالکل جائز، لیکن عورت کے لیے عزل کرنا حرام اور گناہ. یعنی اگر عورت شوہر کو مجبور کرے کہ تم عزل کرو تو یہ حرام اور گناہ، کیونکہ یہ وہ گولیاں کھانے یا دوائیں کھانے والا مسئلہ نہیں کہ جس میں اطاعت واجب نہیں، بلکہ عزل کا مقصد یہ کہ شوہر کو اس ایک اختیار سے روکا جا رہا جو گزشتہ تفریح میں گزر چکی ہے باتیں. عورت کے لیے مجبور کرنا اپنے شوہر کو کہ تم عزل کرو یہ حرام اور گناہ ہے، اس کو اس کی اجازت نہیں. البتہ مرد کے لیے عزل کرنا بالکل جائز ہے، لیکن اس بالکل جائز میں پانچ حالتوں میں تو بالکل جائز ہے اور ایک حالت میں مکروہ. کہاں کہاں بالکل جائز ہے؟ اگر نکاح میں شرط رکھ دی جائے مرد کی طرف سے کہ یہ میں عزل کروں گا، اب یہ بالکل جائز ہے. نمبر دو, قمیض کے ساتھ عزل بالکل جائز ہے چاہے وہ راضی ہو یا راضی نہ ہو. نمبر تین, وہ بیوی کے جس سے متع ہوا عزل بالکل جائز ہے چاہے وہ راضی ہو یا راضی نہ ہو. نمبر چار, جب انسان خوف ضرر ہو عزل نہ کرنے کی وجہ سے تب بھی عزل جائز ہے. اور نمبر پانچ, جو عام نکاح ہوتے اس میں اگر بیوی راضی ہے, شوہر بھی راضی ہے اور بیوی بھی راضی ہے, تب بھی عزل بالکل جائز. اور ایک حالت میں عزل جائز تو ہے لیکن مکروہ, وہ یہ ہے کہ عام نکاح جو آزاد عورت کے ساتھ ہے قمیض نہیں, دائمی ہے متع نہیں, اس کے اندر بغیر بیوی کی اجازت کے عزل کرنا جائز ہے لیکن کراہیت کے ساتھ, جائز ہے لیکن مکروہ. البتہ اس عورت میں بھی جس میں یہ کراہیت کے ساتھ جائز تھا, پانچ عورتیں ایسی ہیں کہ جن میں کراہیت یا ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے. بوڑھی عورت عقیم, یعنی جب جس کے یہاں عمر کے اعتبار سے یا اس کی جسمانی حالت کے اعتبار سے بچے کی ولادت نہیں ہوگی. نمبر تین, ایسی عورت کہ جس کے بارے میں پتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو اپنا دودھ نہیں پلائے گی. نمبر چار, بس زبان عورت, شوہر کے ساتھ انتہائی بس زبانی اور بد کلامی اور فحش باتیں کرنے والی عورت, یعنی گالیاں دینا برا بھلا کہنا. اور نمبر پانچ, صفی عورت, یعنی جو پاگل نہیں ہے لیکن اس کا ذہن بالکل اتنا سیدھا سادہ ہے کہ تقریباً پاگل سے ایک ہی ڈگری یا دو ہی ڈگری کم ہو. مرد بھی ایسے ہوتے ہیں, عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں. تو ایسی عورتوں کے ساتھ بغیر کراہیت کے عزل جائز ہے یا کراہیت کم ہو جاتی ہے. اب یہ مسئلہ ختم ہوا کہ یہ تو وہ طریقے ہیں کہ جس کے اندر شوہر یا بیوی اولاد کو روکنے کی کوشش کرتے. یہ دوسری بات ہے کہ اسلام کے اعتبار سے یہ جائز ہونا اپنے مقام پر, لیکن خود اولاد کی تمنا کرنا اور اولاد کے لیے دعائیں مانگنا اور طریقے اختیار کرنا جس سے اولاد ہو اس کا انتہائی ثواب. اور اگر کوئی شخص پروردگار عالم کی اس عظیم نعمت کو حاصل کر رہا جس کو اولاد کہا جاتا, تو اب اولاد ہونے کے بعد پھر نو مستحبات اس کے اوپر اولاد کے سلسلے میں آ جاتے. مختصراً ان نو مستحبات کو سن لیا جائے تاکہ ہماری یہ گفتگو آج مکمل ہو جائے. کہ وہ تو طریقے سے اولاد روکنے کے جو اسلام نے قانونی اعتبار سے جائز قرار دیے, لیکن اسلام کی روح اور اسلام کی اسپرٹ کے خلاف ہے, کیونکہ اسلام تناسل اور توالد کے سلسلے کو اور اولاد پیدا کرنے کو ایک عبادتوں میں سے ایک عبادت قرار دیا گیا. تو اگر کوئی شخص اس مستحب کی خاطر اور اس ثواب کی خاطر پوری دلچسپی لیتا ہے, دعا کرتا ہے پروردگار سے, شریعت کے طریقوں پہ عمل کرتا اور پروردگار نے اس کو اولاد عطا کر دی, تو اولاد کی پیدائش کے فوراً بعد کے کچھ مستحبات ہیں جس کے بعد یہ بیان مکمل ہو جائے گا. اب ان مستحبات سے پہلے ضمنی طور پر ایک بات کہ جس وقت عورت حمل میں ہو اس وقت کے کچھ مستحبات اور دعائیں ہیں, کیونکہ دعائیں ایک ایسی چیز ہے جو تقریر میں نہیں آ سکتی, اس لیے اس کے لیے کتابوں کی طرف حوالہ دیا جاتا. لیکن خصوصیت کے ساتھ بلی اور سندر, ان دو چیزوں کے استعمال کی اسلام نے بڑی تاکید کی, جس سے اولاد ذہین خوبصورت اور شرافت کے ساتھ شریف اولاد اس دنیا میں پیدا ہوتی ہے. اور مزید اس سلسلے کی کچھ باتیں گزشتہ تقریب میں گزر گئی کہ صحیح اور خوبیوں والے بیٹے کی ولادت کے لیے انسان کو کس چیزوں کا خیال کرنا. اب وہ جو چیزیں گزشتہ تقریب میں گزری ہیں وہ ابھی حمل قرار پانے سے پہلے تھی. دوران حمل ایک طرف تو عورت کو زیادہ سے زیادہ دعاؤں اور دین کی جانب توجہ دینا, اپنی خوراک کو بہتر کرنا ہے جس میں حلال اور جائز کے پہلو کو ذہن میں رکھنا ہے. اس کے علاوہ دہی جو ناشپاتی کی قسم کا ایک پھل ہے, اور کندر جو گوند کی ایک قسم کم مقدار میں, بہت زیادہ نہیں, بہت زیادہ تو ہر چیز نقصان پہنچاتی, اس کا استعمال کرنا. بعض ایسی روایتوں میں کہ جس کا معتبر ہونا ثابت نہیں, شہد اور کھجوروں کے استعمال کی بھی تاکید کی گئی ہے, لیکن موجودہ مراجع یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ دو چیزیں غلط, یہ کہتے ہیں کہ روایتوں سے یہ اتنی ثابت نہیں. خیر اب اس مراحل کو چھوڑتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کا موضوع رہ جائے, اب جب ایک بچہ پیدا ہو گیا چاہے لڑکا ہو یا لڑکی, تو نو مستحب ایک انسان پہ آ گئے. البتہ ان نو مستحب سے پہلے دو چیزوں کا تذکرہ کیا جائے کہ وقت وضع حمل یعنی ڈلیوری کے وقت واجب اس عورت کی مدد کرنا, اگر اسے مدد کی ضرورت محسوس ہو رہی اس کی مدد یا عورتیں کر سکتی ہے یا اس کا شوہر. کسی اور مرد کے لیے جو کہ عورت کے جسم پہ نگاہ ڈالنا ڈلیوری کے دوران جو مراحل ہوتے ہیں وہ حرام اور گناہ، اس لیے شوہر کے علاوہ کوئی اور مرد، چاہے وہ محرم رشتہ دار ہو یا نامحرم، ان کا اس موقع پہ حصہ لینا حرام اور گناہ، اور عورت پر کسی مرد ڈاکٹر کے ذریعے سے یا ایسے مقام پر ڈلیوری کے لیے جانا، وضع حمل کے لیے جانا جہاں اسے یہ پتا ہو کہ مرد مسلسل ہوں گے اور آنکھوں کے سامنے ہوں گے، جائز نہیں سوائے شدید مجبوری کے. پھر وہی علاج والا مسئلہ آ جائے گا کہ اگر کوئی بہت ہی زیادہ کمپلیکیشن یا پیچیدگی آ گئی اس معاملے میں تو ایک دوسرا مسئلہ. بنیادی طور پر صرف عورتیں یا یہ اس کا شوہر، ان کو یہ حق اور اجازت ہے، بلکہ اجازت چھوڑے ان کے لیے تو واجب کہ کم سے کم، واجب کفایت کہ کم سے کم اتنی عورتیں یا اس کا شوہر اس عورت کی مدد کرے جتنی اس وقت کے اعتبار سے ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ کہ کسی بھی مرد کے لیے اپنی بیوی پر یہ الزام لگانا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے حرام اور گناہان کبیرہ میں سے گناہ، جب تک کہ شرعی طور پر یہ بات ثابت نہ ہو سکے اس وقت تک اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام اور گناہ. شریعت کے اعتبار شادی کے 6 مہینے بعد ہی بچے کی پیدائش ہو سکتی، اور شوہر اور بیوی کے تعلقات ختم ہونے کے 1 سال تک یہ پیدائش ہو سکتی. مقدمہ دائر کیا جاتا ہے ذرا ذرا سی شک و شبہات پر، بلکہ اگر خاصی حد تک مشاہدات بھی ہو تب بھی عورت کی باقی گمر ہی الگ چیز ہے، لیکن اس پہ یہ الزام لگانا اسلام میں جائز نہیں کہ یہ بچہ میرا نہیں. اب یہ تو تفصیلی مسئلے ہیں جو کبھی اور آئیں گے، ابھی تو آ جائیے ان کا مسئلہ کہ جو کہتے ہیں کہ بچہ میرا ہے، تو اب ان کے لیے 9 مستحب ہے اپنے اس بچے کے بارے میں ولادت کے فوراً بعد، اور 1 مستحب ہے اس ماں کے بارے میں، یہ جو اس کی بیوی ہے بچے کی ماں کے بارے میں. بچے کی ماں کے بارے میں مستحب یہ ہے کہ اسے تازہ تازہ 9 کھجوریں کھلائی جائے، جو کھجور تازہ 9 کھجوریں کھلانا مستحب. اگر کسی وجہ سے تازہ کھجور نہ مل سکے، عرب میں تو بہت آسان، سندھ کے کچھ علاقوں میں بھی بہت آسان، لیکن جن علاقوں میں تازہ کھجور کا ملنا ذرا مشکل، وہاں پہ پھر یہ ہے کہ چلے جو پرانی کھجور ہے تازہ نہیں اس کو کھلائے، لیکن اس میں 2nd نمبر پر ہے مدینے کی کھجور. مدینے کی اگر کھجور میں تازہ کھجور اگر ملے تو کہیں کی بھی وہ سب سے پہلے، تازہ کھجور نہ مل سکے تو پھر مدینے کی کھجور کے 9 دانے، اور اگر کھجور مدنی بھی کسی گھر میں موجود نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ جو بھی کھجور مہیا ہو جائے. یہ تو روایت سے معتبر سے ثابت ہے، اور اس کی دلیل بھی ایک روایت میں آئی ہے جو خیر اتنی معتبر نہیں، کہ کیونکہ حضرت مریم کو کھجور کھانے کا حکم دیا خود سے ہی الہی کے بھی جس دن نقلا، اے مریم کھجور کی شاخ کو اپنی جانب کر کے ہلاؤ تاکہ کھجور ٹوٹ کے گرے اور تم انہیں استعمال کرو، اس لیے یہ مستحب قرار پایا. میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا کہ مسئلے کی روایت الگ ہوتی ہے، اس کی دلیل کی روایت الگ ہوتی. خیر یہ تو ایک عورت کا مسئلہ ہو گیا، جس بچہ کو اس کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی یہ اس کے لیے مستحب. اب آئیے بچے کے بارے میں 9 مستحبات جو فوری طور پر، باقی تو پھر اولاد کی تربیت ایک بہت ہی لمبا مسئلہ ہو جاتا، وہ 9 مستحبات جو فوری طور پر، ان کا مختصر بیان پہلے یہ ہے. 1 بچے کو غسل دینا، 2 اذان اور اقامت کہنا، 3 بچے کی تحنیک، 4 بچے کا تسمیہ یعنی نام رکھنا، 5 بچے کی ولادت پہ ولیمہ کرنا. اور یہ 5 چیزیں تو فوری ہو گئی سمجھ لیجیے، اور اس کے بعد 4 چیزیں ایسی جو 7ویں دن تک ہو جانا چاہیے. تو 5 یہ، 6 سر منوانا، 7 ساگ میں سوراخ کرنا، 8 عقیقہ، اور 9 ختنہ. یہ 9 مستحبات ہیں جو ایک باپ کے اوپر اپنے بچے کے سلسلے میں ہے. البتہ ان میں سے واجب کچھ نہیں، یہ 9 کے 9 مستحب، لیکن ہر مستحب کے فوائد بھی ہیں، کیونکہ میں نے اپنے آپ پہ پابندی ڈالی ہوئی کہ وہی روایت پڑھی جائے گی جو مراجع نے فتویٰ دیتے ہوئے نقل کی، اس لیے ان میں سے بہت سی چیزوں کی تفصیل یہاں پہ رہ جائے گی. انشاءاللہ تربیت اولاد جو میرا ایک مستقل سا موضوع ہوتا ہے جامع اعظم، تب اس چیز کی تفصیل بھی آئے گی. اب آئیے ان 9 چیزوں کے کچھ مسئلے. سب سے پہلا مستحب یہ ہے بچے کی ولادت کے بعد کہ اسے غسل دیا جائے. غسل دیا جائے بچت یہ کہ خوف ضرر نہ ہو. اگر خوف ضرر یہ ہے کہ اس وقت بچے کی حالت ایسی ہے یا موسم ایسا اور کوئی گرم پانی یا اس قسم کا پانی نہیں مل سکتا اور بچے کو نقصان پہنچنے کا امکان یا خوف, تو وہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہو جائے گا. لیکن عام حالت میں پہلا مستحب یہ. یہاں پر ایک روایت اور آتی ہے لیکن اس کو علماء نے بہت زیادہ معتبر نہیں سمجھا کہ غسل دینے کے بعد بچے کو سفید کپڑے میں لپیٹا جائے تو زیادہ بہتر, زرد کپڑے میں لپیٹا جائے تو مکروہ, اور اگر اور کسی رنگ میں لپیٹا جائے تو مباح. سفید کپڑے میں لپیٹنا مستحب ہے, زرد کپڑے میں یعنی پیلے رنگ کے کپڑے میں لپیٹنا مکروہ ہے, اور باقی جو کپڑے ہیں اس میں نہ مستحب ہے نہ مکروہ ہے بلکہ مباح. لیکن یہ دوسرا مسئلہ رجا کی نیت سے عمل کرے بہت اچھا ہے, مستحب کی منزل تک نہیں پہنچتا. مستحب فقط ہے غسل دینا بچے کو. نمبر دو جو مستحب ہے وہ ہے بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنا, اور اس میں تاکید بہت زیادہ ہے کہ یہ عمل بچے کی ناف کٹنے سے پہلے پہلے ہو گیا. بچے کی ناف کٹنے کے بعد اگر اذان اور اقامت دی جائے تو ٹھیک ہے, اس کا بھی ثواب ہے, لیکن وہ ثواب بھی کم ہو جائے گا اور فائدہ بھی کم ہو جائے گا. فائدے کی روایت تو اکثر علماء پڑھتے کیونکہ مراجع نے بھی لکھ دی کہ فائدے کی روایت یہی ہے کہ جس بچے کے سیدھے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت اس کی ناف کٹنے سے پہلے پہلے دے دی جائے, وہ بچہ جنون یعنی پاگل پنے سے محفوظ رہتا ہے. نمبر دو, ام الصبیان کی بیماری سے محفوظ رہتا ہے. نمبر تین, ڈر اور خوف, جو بعض بچوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوتے سوتے کھیلتے کھیلتے ڈر جاتے ہیں اور رونے لگتے, ڈر اور خوف اور چیخ و پکار کی خرابی سے محفوظ رہتا ہے. اور نمبر چار, شر شیطان سے محفوظ رہتا. لیکن یہ سارے فائدے اس وقت زیادہ حاصل ہوں گے اگر ناف کٹنے سے پہلے یہ عمل انجام دیا جائے. نمبر تین, تحنیق, بچے کی تحنیق. تحنیق جسے اردو میں گلا اٹھانا بھی کہتے ہیں اور تالو اٹھانا بھی کہتے ہیں, بچے کے تالو تک یہ تین چیزیں پہنچانا جس کا اسلام نے حکم دیا. بہرحال کوئی نہ کوئی چیز کو پہنچانا لازم ہوتی ہے اس کا گلا اٹھانے یا تالو اٹھانے کے لیے, جسے عربی میں تحنیق کہا جاتا. وہ جو حلق کا ابتدائی حصہ ہے جہاں سے خیر کا لفظ نکلتا وہاں تک یہ تین چیزیں پہنچانا مستحب ہے. البتہ بہت معمولی مقدار میں بچے کے لیے ضرر یا پریشانی نہ ہو جائے. نمبر ایک, تربت امام مظلوم, خاک شفا یا تربت امام مظلوم سے بچے کا گلا اٹھانا بہت ہی معمولی مقدار میں. نمبر دو, ماء قرآن. اچھا, لفظ قرآن کی عربی میں دو معنی ہیں کیونکہ اردو کتابوں میں اسی طرح آ جاتا ہے قرآن, ماء قرآن. قرآن کی عربی میں دو معنی, قرآن اس دریا کا بھی نام ہے جس کے کنارے کربلا کا واقعہ ہوا, اور خوراک کے لفظی معنی عربی میں میٹھے پانی کے. تو خیر, ماء خوراک سے یعنی یہ تربت امام مظلوم اور ماء خوراک کو ملا دی. ماء خوراک کے اندر چار ڈگری آتی کہ اگر نہر خوراک کا پانی مل جائے تو وہ سب سے بہتر, اگر نہر خوراک کا پانی نہ ملے تو پھر ڈھونڈا جائے عام میٹھا پانی, میٹھا اور خوشگوار پانی. اگر میٹھا اور خوشگوار پانی بھی نہ ملے عام, ہمارے یہاں کے شہروں میں بہت سے مسئلے ایسے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کی ضرورت کیا, لیکن کراچی سے آپ چند میل کے فاصلے پہ جائیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بعض جگہ خوشگوار اور میٹھا پانی ہی کتنی بڑی نعمت بن جاتا. تو میٹھا پانی اگر مل جائے خوشگوار پانی تو سیکنڈ نمبر پر, وہ بھی نہ مل سکے تو اس صورت میں عام پانی جس میں مٹھاس نہیں ہے اتنی زیادہ, اس میں کھجور یا شہد کو ڈال کے اسے میٹھا بنا لیا جائے. اگر ایسا پانی بھی نہیں مل پا رہا, یعنی ایسا پانی تو مل جائے لیکن اس میں کھجور یا شہد نہیں مل رہی, تو نمبر چار, پھر کوئی اور چیز ڈال کے اس کو آپ میٹھا بنا, اور یہ بھی ممکن نہ ہو مٹھاس کا امکان ہی نہیں تو نمبر پانچ یہ کہ بارش کے پانی سے اس کا گلا اٹھا, اور یہ بھی نہ ہو تو پھر جو پانی بھی آپ کو ملے. یہ چھ مسئلے اس لیے کہ اسلام عالمگیر مذہب, اس زمین سے لے کے مریخ و مشتری اور زحل تک کے مسئلے اس کے اندر آ گئے, کہاں کس علاقے میں کیسا پانی ہے یہ سب کا حال اس کے اندر. تو یہ دو چیزیں, تربت امام مظلوم کو خوراک کے پانی سے وہ نہ ملے تو میٹھے پانی سے, وہ نہ ملے تو بنائے ہوئے میٹھے پانی سے, وہ بنایا بھی کھجور یا شہد کے ذریعے سے میٹھا بنایا گیا, اس سے گلا اٹھایا جائے. اور پھر ساتھ ساتھ مستحب ہے کہ خالص کھجور سے بھی اس کا گلا اٹھایا جائے, اسی طریقے سے جو مولا نے بیان کیا کہ اپنے بچوں کا گلا کھجور سے اٹھاؤ یا کالو کھجور سے اٹھاؤ، کیونکہ پیغمبر نے حسن و حسین کا گلا یا کالو کسی کھجور سے اٹھایا تھا، اور طریقہ بھی مولا نے بتایا کہ کھجور کو تھوڑی سی کھجور کو لو، اپنے دانتوں سے اسے چباؤ، جب بہت نرم ہو جائے تو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگشت شہادت کی مدد سے اس کو بچے کے حلق میں، بچے کے منہ میں حلق تک دھکیلو، اور انتظار کرو کہ پھر بچہ اس کو حل کر لے یا ہضم کر لے۔ یہ پورا طریقہ مولا نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ پیغمبر اس طرح سے حسن حسین کی تحقیق کر رہے ہیں۔ تو خیر یہ تیسرا مسئلہ ہو گیا، گلا اٹھانے یا تارو اٹھانے کا مسئلہ، جس کی مستحبات میں تین چیزیں ہیں، قربت امام مظلوم ہونی چاہیے، پلس اس کے ساتھ ملائیے مائع خوراک، اور پھر اس کے بعد کھجور منہ میں چبائی ہوئی جو سیدھے ہاتھ کی انگشت شہادت کی مدد سے بچے کے گلے تک پہنچائی جائے۔ چوتھی چیز ہے تسمیہ، یعنی بچے کا نام رکھنا، یہ مستحبات میں سے ہے۔ اس میں پہلا مستحب یہ ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو اسی وقت اس کا نام محمد رکھ دیا جائے، بلکہ بعض روایتوں میں تو ہے کہ اگر عورت یہ منت مانے کہ میں بچے کا نام محمد یا علی رکھوں گی تو اس کے یہاں بیٹا ہی پیدا ہوگا، لیکن اس ایک مسئلے سے قطع نظر۔ چوتھی چیز مستحب یہ ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہو، یہ بھی پتا نہیں لڑکا ہے لڑکی ہے، اس کا نام محمد رکھے، اور ولادت کے بعد ساتویں دن تک یہ نام جاری رکھے، اس کے بعد پھر جو نام آپ کا دل چاہے اسے آپ اختیار کریں اور اس نام کو بدل دیں، کیونکہ چھٹے امام کی حدیث ہے کہ ہم اپنے بچوں کے سلسلے میں یہی طریقہ کار اختیار کرتے کہ ماں کے پیٹ میں حمل کے آثار ظاہر ہوئے اس کا نام محمد رکھتے، ولادت سے ساتویں دن تک یہ نام جاری رکھتے ہیں، ساتویں دن کے بعد پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں، اگر اسی نام کو برقرار رکھنا ہو تو ٹھیک ہے اور بدلنا ہو تو ساتویں دن کے بعد بدل دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ بھی ایک مستحب کہ ولادت کے ساتویں دن تک اس کا ایک نام رہے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اور ساتویں دن کے بعد پھر آپ اپنی خوشی سے مرضی سے حالات کو دیکھتے ہوئے نام بدلیں۔ لیکن یہ چوتھا مستحب ہوا، تو چوتھے مستحب میں دو باتیں آ گئی کہ نام ساتویں دن کے بعد بدلنا چاہیے اور سات دن تک محمد نام چلنا چاہیے۔ بہترین نام وہ کہ جس میں یا تو اللہ کی عبودیت کا پہلو جھلک رہا ہو، یا اللہ کا بندہ، جیسے عبداللہ، عبدالرحمن، عبدالرازق، عبدالرحیم، جس میں اللہ کی بندگی کا، اور عورت کے لیے اب کے بدلے اما کا لفظ آتا، امت اللہ، امت الرحمان، اما مانے کلی، اور یا اللہ کی عبودیت کا پہلو جھلکے، اور یا انبیاء اور ائمہ میں سے کسی ایک کا نام ہو۔ اس میں سے ہر ایک کے بارے میں روایتیں بہت ہیں، لیکن وہ تقریر کا عنوان ہے، مسائل کا نہیں، مسائل علماء یہی بیان کرتے ہیں۔ تو یہ تو مستحب ہو گیا کہ یا اللہ کے بندگی والے ناموں کو اختیار کرے، یا انبیاء کے یا ائمہ کے، اور دو چیزیں یہاں مکروہ، یہ مستحب ہے۔ اب اس سے ہٹ کے بھی کوئی نام رکھے تو وہ مباح ہو گیا، لیکن دو چیزیں مکروہ، کسی کے چار بیٹے ہوں ان میں سے کسی ایک کا نام محمد نہ رکھے، یہ روایت ہے، لیکن کیوں کہ معتبر روایت ہے اس لیے یہ عمل مکروہ۔ اور نمبر دو یہ ایک، یہ پانچ ناموں میں سے کوئی ایک نام رکھا جائے، حکم، حکیم، خالد، مالک اور حارث۔ بعض علماء اس میں پرویز کا نام بھی بڑھا دیتے، جو کچھ روایتوں سے ثابت ہے لیکن مراجع کی کتاب میں اس کا دخل نہیں، کیونکہ پرویز اس حکمران کا نام تھا جس کے لیے پیغمبر نے نام لے کے بد دعا کی، اللہم مسجد ملک ہو ایران کا وہ حکمران، البتہ حکم ہو، حکیم ہو، مالک ہو، حارث و خالد، یہ تو معتبر روایت سے ثابت ہے کہ یہ مکروہ۔ نمبر پانچ، ولیمہ کرنا، پانچ مقامات پہ اسلام نے ولیمے کو مستحب قرار دیا، جس میں سے چوتھا ہے بچے کی ولادت۔ یہ ولیمہ اب مستحبات چل رہے، چوتھا مستحب نام تھا، پانچواں مستحب ولیمہ، پانچواں مستحب ولیمہ ہے بچے کی ولادت کے بعد۔ لیکن یہ ولیمہ فوراً کرنا مستحب نہیں، مستحب تو ہے کہ کرے، لیکن اگر ولادت کے دن کرے یا ایک دن بعد یا دو دن بعد، چار پانچ دن، چھ سات دن کے اندر اندر بھی یہ ولیمہ ہو سکتا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو وہ حدیث جو بہت پڑھی جاتی کہ پانچ مقامات سے ولیمہ، تو اس میں ایک ولیمہ تھا بچے کے خطنے والے دن۔ تو اب یہ ایک تو ولیمہ ولادت کا ہے، ایک ولیمہ خطنے والے دن کا۔ اگر انسان ختنہ ولادت کے قریبی دنوں میں کر رہا، مطلب ساتویں دن ہی کر رہا، تو پھر دو ولیموں کو اکٹھا کر کے ایک دعوت میں دو کا ثواب دے سکتا، یا اگر ختنہ فرض کیجیے کہ کافی دنوں بعد کرنا، چالیس دن کے بعد یا دو مہینے بعد، تو اب ولادت کا ولیمہ فوراً کرنا پڑے گا، ورنہ ساٹھ دن کے بعد ولادت کا ولیمہ جو ہے اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اگر اتنے کم دنوں میں ختنہ ہو رہا کہ یہ ولادت کا واقعہ بھی تازہ تازہ یعنی ساتویں دن پر، تو دونوں ولیموں کو ایک دعوت میں ملا کے ایک دعوت میں دو ثواب اور دو سنتیں حاصل کی جا سکتی ہیں. خیر پانچواں ولیمہ ولادت، یہ جو پیدا ہونے کے بعد چند دنوں کے اندر اندر سات دن کے اندر اندر کر لے تو ثواب زیادہ، اور اسے فتنے کے ولیمے سے بھی ملایا جا سکتا. اب یہ پانچ مستحبات کے بعد چار مستحبات باقی بچے، جو چاروں کو چاروں آپ جب بھی چاہے کریں، لیکن بہتر یہ اس میں مستحب پر ایک اور مستحب بڑھ گیا، بہتر یہ ہے کہ یہ ساتویں دن کیے جائیں ولادت سے، چاہے دن کے آخری حصے میں ہو لیکن سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے. وہ چار مستحب کون ہے؟ نمبر ایک، بچے کا سر منڈوانا. یہ ساتویں دن سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اور بعد میں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ سر منڈوانا خود ایک مستحب، مگر ساتویں دن ہو تو زیادہ بہتر. نمبر دو، بچے کے کان میں سوراخ کرنا، یہ بھی ساتویں سے پہلے والے دن اور بعد میں بھی ہو سکتا، ساتویں دن ہو تو اور زیادہ ثواب. نمبر تین، فتنہ، یہ پہلے بھی ہو سکتا ہے بعد میں بھی ہو سکتا ہے لیکن ساتویں دن کا ثواب اور زیادہ. اور نمبر چار، عقیقہ، جو ساتویں سے پہلے اور ساتویں کے بعد بھی ہو سکتا ہے مگر ساتویں دن کرے تو ثواب اور زیادہ. تو ساتویں یہ چار عمل کرنے کا بہت زیادہ ثواب. نمبر ایک، سر منڈوانا، جو ترتیب کے اعتبار سے چھٹا مستحب قرار پایا. سر منڈوانے کے اندر مکروہ ہے کہ بچے کی چوٹی چھوڑی جائے، یعنی کچھ بال چھوڑ کے سر منڈوائے، بلکہ یہاں تک روایت ہے کہ پیغمبر کے پاس ایک بچہ لایا گیا کہ آپ اس کے حق میں دعا کریں، تو پیغمبر نے بچے کو گود میں لینے اور دعا کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس کے سر پر والدین نے چوٹی چھوڑی ہوئی تھی، باقی بال کو منڈوایا تھا. تو پورے سر کے بالوں کو منڈوانا مستحب ہے، اور یہ بھی مستحب ہے کہ جتنے بال مونڈے جائیں اس کے بعد اس کا وزن کر کے اس کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کیا جائے. سونے اور چاندی کی قیمت نہیں، بلکہ خود سونا دھات، خود چاندی کی دھات، یہ دھات کا سستا کرنا، اس کا ثواب اور زیادہ. البتہ اگر آپ دھات یعنی سونے اور چاندی کی دھات خیرات نہ سستا نہ کریں، پیسے بھی سستا کرے تو اس کا بھی ثواب، لیکن زیادہ ثواب ہے صحبن اور قسطن، یا سونا یا چاندی، خود دھات کی صورت میں. اور اسی میں پھر ایک بہتر عمل یہ ہے کہ بال منڈوانے کے بعد سر پہ زعفران کو مل دیا جائے، لیکن یہ بہت ہی معتبر نہیں ہے، البتہ عمل کرنے تو ثواب مل سکتا. سر منڈوانے کے بعد آیا کان میں سوراخ کرنا، یہ بھی ایک مستحبات میں سے ایک ہے. معصوم کی حدیث ہے کہ ان سب اس نے ہی من الغلام سنت، بچے کے کان میں اور سیدھے کان میں سوراخ کرے تو زیادہ بہتر، کان میں سوراخ کرنا سنت، سیدھے کان میں سوراخ کرے اس کا ثواب زیادہ ہے، اور اگر دونوں کانوں میں سوراخ کرے تو اس کا ثواب اور زیادہ. اور اگر آپ اور بڑھانا چاہیں ثواب کو تو سیدھے کان کے اندر جو نچلا لٹکتا ہوا حصہ ہے جسے کان کی لو کہتے ہیں اس میں سوراخ کرنا، اور الٹے کان میں اوپر کی طرف سوراخ کرنا، اس کا ثواب اور بڑھ جاتا. نمبر تین مستحب ہے ختنہ. ختنہ ایک ایسا مستحب جو آگے چل کے واجب بننے والا، اس لیے کہ بچہ جب بالغ ہو جائے تو بالغ ہونے کے فوراً بعد اس کا ختنہ واجب ہو جاتا، لیکن بالغ ہونے سے پہلے بچے کا ختنہ مستحب. یہ اب ہمارے علماء میں ایک بحث کہ کیا بچے کے سرپرست کے اوپر واجب ہے کہ اس کا ختنہ کرا دے نابالغیت کے زمانے میں یا نہیں، لیکن اس بحث سے پتہ نظر کہ بعض علماء نے کہا کہ بچے کے سرپرست پر واجب ہے، بعض نے کہا کہ سرپرست پر کیوں واجب ہوگی، یہ تو سامان غیر ہے جو سرپرست پر واجب نہیں ہے، بعض نے احتیاط واجب لگا دی. فقہی اور استدلالی بحث کو چھوڑتے ہوئے، ختنہ ایک ایسا عمل کہ بالغ ہونے تک مستحب ہے، اور اس میں بھی انتہائی تاکید ہے کہ یہ پیدائش کے ساتویں دن ہو جائے. بچے کے لیے بھی بہتر ہے اس زخم کا ٹھیک ہونا، اور اس کی گروتھ کے لیے پیغمبر کی حدیثیں جو آپ تہذیب الاسلام میں مل جائیں گی کہ گوشت تیزی سے بڑھتا ہے، نمو تیز ہوتی ہے اور برکت ہوتی ہے. بچے میں بہت ساری حدیثیں ہیں، جو کہ وقت کم ہے حدیثوں کو پتہ نظر کرتے ہوئے، صرف یہ مسئلہ کہ مستحب ہے بچے کا خطرہ کرنا، ساتویں دن کرے تو اور زیادہ مستحب، البتہ اس سے پہلے بھی کر سکتے اور ساتویں دن نہ ہو تو اس کے بعد بھی کر سکتے، بالغ ہونے تک ہر وقت کر سکتے، اور بالغ ہونے تک ختنہ نہیں ہوا تو بالغ ہونے کے بعد تو ختنہ واجبات میں سے ایک. اور فوراً واجب، اگر 12 بج کے 26 منٹ میں ایک بچہ بالغ ہو رہا ہے تو 12 بج کے 26 منٹ میں واجب ہے کہ وہ ختنہ کرائے، یہ واجب فوری، جیسے ہی بالغ ہوا اسی منٹ پر اس کے اوپر واجب. تو خیر یہ کسی اعتبار سے علماء نے کہا کیوں کہ اس میں زحمت ہو جائے گی بچے کے لیے، جو منٹ کا اور سیکنڈ کا حساب رکھنا پڑے گا، تو ولی پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کا فتنہ نابالغیت کے زمانے میں کرا دے. بچے کے فتنے کے کئی طریقے رائج ہیں، لیکن اسلام کے اعتبار سے فتنے کا مقصد یہ کہ کھال کو پورا کاٹ دیا جائے اور جو سرا یا نوک ہے اس کو ظاہر ہو جانا چاہیے. اسپتالوں میں جو رنگ وغیرہ چڑھا کے فتنے کیے جاتے ہیں وہ کبھی کامیاب ہوتے ہیں کبھی ناکام ہوتے ہیں. تو ختنہ عرفی مسئلہ نہیں کہ لوگ کہیں کہ فلاں بچے کا ختنہ ہو گیا، ختنہ شرعی مسئلہ ہے کہ پوری کھال کو اس طرح کٹنا چاہیے کہ سرا یا لوگ ظاہر ہو جائے، ورنہ وہ ختنہ نہیں کہلائے. ختنے کے سلسلے میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ ختنہ کرنے کے لیے جو آدمی ختنہ کرے اس میں اگرچہ ختنہ کرنا واجب ہے، یعنی ختنہ کرنا ایک عبادت، مگر ختنہ کرنے والے کا اسلام ضروری نہیں. مسلمان سے بھی ختنہ کروایا جا سکتا ہے، کافر سے بھی کروایا جا سکتا ہے، کافر ذمی سے بھی، کافر حربی سے بھی، مرد سے بھی اور عورت سے بھی. البتہ اگر بچہ ممیز سمجھدار ہے، نابالغ لیکن سمجھدار ہے، تو عورت کے لیے ختنہ کرنا حرام، بلکہ عورت کے لیے جسم دیکھنا ہی حرام ہو جاتا ہے شرمگاہ کے حصے. البتہ اگر کوئی ایڈی ڈاکٹر یہ حرام کام کرتے ہوئے ختنہ کر دے تو ختنہ صحیح ہوگا، لیکن خود یہ عمل حرام. اور بچہ اگر غیر ممیز ہے تو مرد ڈاکٹر ہو یا لیڈی ڈاکٹر ہو یا مسلمان ہو یا کافر ہو، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اس سلسلے کا ایک آخری مسئلہ کہ ہمارے بعض مراجع ایسے گزرے اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ پھر کبھی یہ فتوا آ جائے، بعض مراجع ایسے گزرے. اچھا اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ ختنہ واجب، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ ختنہ واجب بھی ہے اور دوسری عبادتوں کی صحت کی شرط بھی، یعنی اگر ختنہ نہ ہو تو عبادتیں باطل ہو جاتی. نماز اگر پڑھے انسان تو وہ نماز غلط ہے. یا اسی طریقے سے زیارت پہ جائے، روزہ رکھے، وضو کرے، غسل کرے، عبادتیں باطل ہو جاتی ہے، یہ عبادتوں کی یہ شرط. یہ بات پرانے علماء کا فتویٰ گزرا. موجودہ مراجع کا فتویٰ یہ کہ ختنہ واجب تو ہے لیکن اس کا دیگر عبادتوں سے کوئی تعلق نہیں، یہاں تک کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے بھی ختنہ شرط نہیں ہے اور نمازیں صحیح. صرف ایک عبادت جس کے لیے ختنہ شرط ہے، اگر ختنہ نہ ہو تو وہ ختنہ نہ ہونے کا گناہ اپنی جگہ، وہ عبادت بھی باطل ہو جائے، اور وہ ہے طواف. جب حج یا عمرے میں جو طواف کیا جاتا، چاہے وہ حج اور عمرہ واجب ہو یا مستحب، لیکن حج اور عمرے کا جو طواف ہے اس کی شرط ہے کہ انسان ختنہ شدہ. اگر ختنہ شدہ نہیں تو اب اس آدمی کے لیے طواف ہو ہی نہیں سکتا، جیسے کوئی بغیر وضو کے نماز پڑھے تو نماز غلط. اسی طرح بغیر ختنے کے جو خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے وہ طواف بالکل باطل، وہ طواف بالکل غلط. اس اعتبار سے وہ لوگ کہ جس پہ حج واجب ہو گیا اس پر یہ ختنہ ڈبل واجب ہے، کیونکہ اگر حج واجب نہیں مستحب یا عمرہ مستحب تو آدمی نہ کرے حج اور عمرہ، ایک ہی گناہ اسے ملے گا ختنہ نہ کرنے. لیکن اگر حج واجب ہے تو اب تو اس کے اوپر ڈبل ذمہ داری آ جاتی ہے، کیونکہ واجب حج ہے تو فوراً کرنا، اور بغیر ختنے کے جا کے حج کیا تو وہ حج ہوگا ہی نہیں، جیسے بغیر وضو کی نماز پڑھی جا رہی. تو حج اور عمرے کے لیے یہ شرط ہے، اور اگر کسی کو یہ مسئلہ ایسے وقت میں پتہ چلے کہ اب اس کے لیے ممکن نہ ہو، احرام وغیرہ باندھ کے مکہ پہنچ کے کعبے میں کھڑا ہو گیا تب یہ مسئلہ پتہ چل رہا، تو پھر اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ مجبوری کی حالت میں اسی طریقے سے کر ڈالو عمرہ. پھر اس کے بہت سارے مسائل کہ نائب بنانا پڑے گا، نائب کو آ کر آپ کی طرف سے حج کرے گا. مقصد یہ کہ اس مسئلے میں مجبوری کی حالت میں بھی کوئی رعایت نہیں. یہ ختنے کے 5-6 مسئلے تھے، اور اس کے ساتھ ایک مستحب تو ہے اپنے مقام پر کہ ختنہ جس دن ہو، مستحب یہ ہے کہ ختنے کے ساتھ ایک ولیمہ بھی دیا جائے، کیونکہ ولیمہ حج سے واپسی پر ہے، مکان کی خرید کے وقت ہے، نکاح کے بعد ہے، بچے کی ولادت کے بعد ہے، اور ختنے کے موقع پر. یہ ختنے کے اہم اہم مسئلے مکمل ہوئے. اس کے بعد بچے کے سلسلے میں والدین کے لیے نواں اور آخری مستحب ہے عقیقہ. وقت اتنا کم رہ گیا ہے کہ عقیقے کے مسائل میں ہم نہیں جا سکتے، لیکن مختصر سا مسئلہ بتا دے تاکہ یہ تقریر مکمل ہو جائے، پھر عقیقے کے اوپر ایک مستقل تقریر آئندہ ہفتے ہو جائے. عقیقہ یہ نواں اور آخری مستحب. عقیقے کے مختصر ترین مسئلے جو اس وقت میں آ سکتے ہیں وہ یہ کہ والدین کے لیے مستحب ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد عقیقہ کرائے، اور زیادہ مستحب ہے کہ ساتویں دن کرائے. حتیٰ یہ کہ بچے کا اگر 7 دن کے زہر کے بعد انتقال ہو رہا تب بھی مستحب ہے کہ مردہ بچے کا بھی عقیقہ کرائے، البتہ 7ویں دن زہر سے پہلے انتقال ہو جائے تو پھر یہ عقیقہ مستحب نہیں رہتا. عقیقے کے اندر مختصر ترین طریقہ یہ کہ کوئی بھی شرط نہیں ہے جانور میں. معصوم کی حدیث ہے کہ دیا شاک اللہ میں یجزی فیہا کل شعیل الا ان خیرہا فمنہا. معصوم کہہ رہے ہیں کہ عقیقہ وہ بقرعید کی قربانی نہیں کہ جانور میں وہ ساری شرطیں ہوں. عقیقے کے اندر ایک گوشت والی بکری ہونی چاہیے. یجزی فیہا کل شعیل، ہر چیز جیسی بھی ہو، عمر کم ہو یا زیادہ ہو، ناقص ہو یا سالم ہو، کوئی بھی پابندی نہیں ہے، بس وہ بکری ہو اور اس کے جسم پہ تھوڑا گوشت ہو، ہر چیز اس میں چل جائے گی، مگر یہ کہ بہترین یہ ہے کہ سمنوہا ذرا موٹی تازی بکری ہو. تو مختصر مسئلہ عقیقے کا یہ ہے کہ کوئی اس میں شرط نہیں ہے اسلام کی طرف، بس زندہ جانور ہونا چاہیے، مردہ جانور کے گلے پہ چھری نہیں چلنا چاہیے. اتنا ایک مسئلہ کہ زندہ جانور کو بطور عقیقہ ذبح کیا جائے. اور اس کے بعد جو اس کی پابندیاں کتابوں میں، وہ بھی بہت زیادہ سیریس پابندیاں نہیں کہ ہڈیاں نہ توڑی جائے اور بند سے بند جدا کیا جائے اور ہڈیوں کو کپڑے میں لپیٹ کے دفن کیا جائے. اس میں اگر کوئی چیز ذرا ثواب رکھتی تو وہ صرف اتنا ہے کہ گوشت کو بند بند سے جدا کیا جائے، چھوٹی چھوٹی بوٹیاں نہ بنائی جائیں. اور عقیقے کا گوشت سوائے ماں کے سب رشتے دار کھا سکتے ہیں، حتیٰ یہ کہ باپ بھی، بھائی بھی اور دوسرے سارے رشتے دار بھی، سوائے ماں کے. یہ اس کے لیے کھانا صحیح نہیں اور خود اس بچے کے لیے بھی صحیح نہیں. 7ویں دن اگر عقیقہ ہو رہا ہے تو مسئلہ پیش نہیں آئے گا، لیکن اگر عقیقہ اس عمر میں ہو رہا ہے کہ بچہ بڑا ہو گیا تو بچہ بھی نہ کھائے، اس کی ماں بھی نہ کھائے، باقی سب اس کو کھا سکتے. اور آخری مسئلہ عقیقے کے بارے میں جو مختصر وقت میں آ سکتا وہ یہ ہے کہ عقیقہ، خود عقیقہ کرنا ہی مستحب. اگر کسی وجہ سے ہم عقیقہ نہیں کر پا رہے تو اس کے پیسے دینے سے کام نہیں چلے، بلکہ پیسے دینے کا حکم ہی نہیں ہے، چاہے 20 سال انتظار کرنا پڑے 30 سال انتظار کرنا پڑے. جس آدمی کا عقیقہ وقت پہ نہ ہو تو مرتے دم تک اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ عقیقہ کروائے، لیکن عقیقے کا سر منوانے سے کوئی تعلق نہیں، یہ دو الگ الگ مستحب. اسی لیے اگر کسی گھر میں 7ویں دن عقیقہ ممکن نہیں ہو پا رہا، یورپ امریکہ میں بہت سے علاقے کہ جانور ذبح کرنا ممکن نہیں ہے 7ویں دن، قانونی پابندی، تو سر منوانے کا اور باقی مستحبات پر عمل کر لیا جائے. یہ تصور غلط ہے کہ جب عقیقہ ہوگا اسی دن سر منوا جائے. اگر 7ویں دن ہے تو یہ بات صحیح، لیکن اگر عقیقہ کسی وجہ سے 7ویں کے بعد ہو رہا تو سر منوانے کے عمل کو دیر نہ کیا جائے، بلکہ وہ اسی 7ویں دن سر کو منوا دیا جائے. اسی طرح سے اگر جوان یا بوڑھا ہونے کے بعد کوئی آدمی اپنا عقیقہ کروا رہا تو اس میں سر منوانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ سر منوانے کا تعلق فقط بچے کی ولادت کے بعد جو پہلے بال ہیں ان کو صاف کروانے سے. اس کے ساتھ ہی یہ بہت کم وقت میں جو مسائل آ سکتے تھے مکمل ہو گئے. عقیقے کے کچھ مسئلے اور انشاءاللہ اور کسی مناسب موقع پہ آئیں گے. اولاد کے یہ 9 مستحبات ہیں جو ایک بات کے اوپر لازم ہے مستحب کی نیت سے انجام دے گا، اس کے بعد یہ ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. پھر اب اس کے بعد کچھ تربیت کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، جھوٹ پلانے کا مسئلہ اور بچے کی دیکھ بھال کون کرے اور اس کی صفائی ستھرائی کا خیال کون کرے، تو وہ فی الحال ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں. اگر ضرورت محسوس ہوئی تو ایک اور تقریر آئندہ آخری ہو جائے گی، جس کے اندر جو اختلافی مسئلے کبھی شوہر اور بیوی میں ہو جاتے ان میں سے کچھ کا تذکرہ کر دیا جائے گا، کیونکہ آج کل کے ماحول میں ان کی بھی ضرورت پیش آ رہی. بس وہ آخری تقریر ہوگی. نکاح کے بارے میں جو خصوصی تقاریر کرنے کا ارادہ، وہ آج مکمل ہو گیا ارادہ. آئندہ تقریر صرف یہ دیکھتے ہوئے کہ بعض چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھروں میں بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے اور بعض غلط فہمیوں کی وجہ سے طلاق وغیرہ کے مسائل میں گناہ داخل ہو جاتا، شاید اس کے لیے آئندہ ایک تقریر کی آپ کو اور زحمت دے دی جائے، اور اگر پھر ممکن ہوا تو عقیقے کے مسائل اس کے ساتھ شامل کر دیں گے ہم. وہ گفتگو وہاں مکمل ہوگی. اب وہ وقت بہت قریب آ رہا ہے کہ ہم دوبارہ عبادات کے مسئلے پہ واپس آئیں. آج ہماری گفتگو تقریباً 10 منٹ تاخیر سے شروع ہوئی اور یہ تاخیر جس وقت کے حالات ہیں اس کا ایک بڑا دخل ہو جاتا ہے. اس میں میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ سوال و جواب کی خاطر میں تقریر کو نامکمل چھوڑ دوں اور ایک اور تقریر فقط اسی عنوان پہ ہو، آج تقریر مکمل ہو گئی ہے جس کی وجہ سے سوال جواب کے وقفے کے 10 منٹ ختم ہو گئے, لیکن 5 منٹ ابھی باقی ہے. اس لیے اگر آپ کا کوئی سوال تو اس اعلان کے ساتھ کہ یہ موضوعات مکمل ہوئے نکاح کے بارے میں, اب صرف خاندانی اختلافات و جھگڑوں اور شوہر اور بیوی کی کچھ ذمہ داریوں کے عنوان پر شائع فائدہ جمعہ تقریر اور ہو جائے. اب جو آپ کے سوالات ہیں اس مختصر وقت میں جیسے میرے اس اعلان کے بعد جائزہ میں کوشش کروں گا کہ عقیدے کے مسائل دوبارہ آ جائیں, یہی سارے یہ تیسرا سوال کا جواب تو یقیناً اس میں آئے گا. باقی دو سوالوں میں سے ایک کا تعلق تو ہمارے موضوع سے ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یاسین نام رکھا جا سکتا؟ بعض ایسی روایتیں ہیں کہ جس میں یاسین نام کو رکھنے سے منع کیا گیا. اگر جن ناموں کو منع کیا گیا تہذیب الاسلام میں کافی روایتیں اس موضوع پر ہیں, البتہ بہت سی روایتیں اس میں نہیں گئی. مختصر کتاب ہے تہذیب الاسلام, اس میں ایک روایت ہے غالباً کہ یاسین نام نہیں رکھنا چاہیے. جن ناموں سے اسلام نے روکا ہے, روکنے کی دو وجوہات ہیں, یا بعض اوقات اس ناموں کی حقارت و ذلت و بدبختی و خرابی کی وجہ سے روکا گیا, جیسے خالد نام, حسن نام, حکیم نام, اور بعض ناموں سے اس لیے روکا گیا ہے کہ نام بہت عظیم, جیسے یہ پابندی کہ اگر نام محمد رکھو تو اس کی کنیت ابوالقاسم نہ رکھو, ابوالقاسم رکھو تو محمد نہ رکھو.